الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب سے دو آیتیں تلاوت کیں اور یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ جمعے بھی ہم نے انہی آیتوں کو تلاوت کر کے کچھ عرض کیا تھا میں نے مناسب سمجھا کہ گفتگو کی تکمیل کے لیے باتیں جو میرے ذہن میں تھیں اس جمعے بھی اسی دونوں آیتوں سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ جمعے کا مضمون اگر آپ کے ذہن میں ہو اور اسے تازہ کر لیں تاکہ سلسلہ وار گفتگو آپ کے ذہن نشین اور دل نشین ہوتی رہے قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وقولو قولاً سدیدا، جب گفتگو کرو تو صاف اچھی ستھری اور سچی گفتگو کرو، جب تم ایسا کرنے لگو گے تو دوسری آیت میں فرمایا کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام یہ ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، تو سارے تمہارے اعمال جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور یہی نہیں کہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح سنوار دے بلکہ تمہارے تمام گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا اور ان کی مغفرت فرما دے گا، ومن یطیع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی، فقط فاز فوزا عظیما، بتحقیق یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی مراد کو پہنچے یا جو کامیاب اور کامران ہیں، اس آیت مقدسہ کی یہ مرادی معنی ہو، صرف اس لیے کہ ذہن میں آپ کے تازہ ہو جائے، جتنے فتنے دنیا میں اڑتے ہیں سب زبان کے پیدا کردہ، یہ ہم نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، امام غزالی نے فرمایا کہ دماغ انسان کا ایک مرکزی اور بدن کا، کہ یہ 20 روپیے گز ہے تو دوسرا گاہک جو ہے وہ گاہک یہ کہے میاں 15 روپے دینا ہے یا نہیں، ارے انہوں نے کہا بھائی 15 روپے کیسے دیں گے، قسم خدا کی 16 میں تو خریدا، اب وہ جب آ کے بڑھ جائے انہوں نے کہا اچھا بھائی چلو لاؤ لو سودا کر لو، اب دیکھا آپ نے ابھی وہ جھوٹی قسم کھا رہا، اور ابھی آنن فانن میں جب وہ گاہک آگے چلا گیا ساری قسم کا بھانڈا پھوٹ گیا کہ صاحب چلیے اسی پر سودا کر لیتے ہیں، تو کیا 1 روپیہ نقصان میں کوئی آدمی سودا کرتا؟ فرما ایسی جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان فروخت کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو سخت ناگوار ہے، تو آپ نے دیکھا یہ ہلاکت بھی عزیزان گرامی زبان ہی کی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اگر اس میں آپ غور اور تدبر فرمائیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بھی سبحان اللہ اس طریقے سے منکشف ہوگا کہ آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے۔ صحیح ستہ میں یہ بھی حدیث شریف موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے تو آپ نے کیا کیا، کھجور کی ٹہنی لی، اور کھجور کی ٹہنی لینے کے بعد اس کے 2 حصے کیے، 2 حصے کرنے کے بعد 1 حصہ اس قبر پر نصب کر دیا گاڑ دیا، دوسرا حصہ دوسری قبر پر گاڑ دیا، اب کوئی نہیں جان سکا کہ یہ کیا معاملہ کیا معمہ تھا، اگر یہ بات نہ کھلتی تو شاید قیامت تک پتا نہیں لگتا کہ یہ راز کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اس راز کا انکشاف یوں کیا، اے میرے غلاموں، اے جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ دونوں پر جب میں نے کھجور کی ٹہنی نصب کی تو میں نے دیکھا ان دونوں پر عذاب قبر ہو رہا تھا، عذاب قبر ہو رہا، اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کو شاید یہ سہو ہوتا کہ شاید ان میں کوئی آدمی بہت بڑا ڈاکو اچکا اور بہت بڑا بدماش ہوگا جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا، اور دوسرا بھی اس سے کوئی کم نہیں ہوگا جس پر عذاب ہو رہا، اللہ اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا سنو ان دونوں پر عذاب قبر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ نماز چھوڑ رہا، کسی کا حق غضب کر دیا یا یہ کیا، اور وہ کوئی بڑا گناہ انہوں نے نہیں کیا، وہ گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا، اس میں ایک آدمی تو پیشاب سے نہ بچتا تھا یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا تھا، اور دوسرا آدمی چغل خور تھا، اب دیکھا آپ نے چغل خوری بھی زبان کی ہلاکتوں میں ہے یا نہیں ہے، تو ایک آدمی پیشاب سے نہ بچنے کا مفہوم یہ کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا تھا، آج آپ دیکھیے وہ کئی لوگ ہیں جو شرعی طور پر گویا نماز کی حفاظت کپڑے کی حفاظت کے لیے سنت طریقے پر استنجا کرتے ہیں، آج کل تو ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ بڑے حق بڑا کڑوا ہوتا، لوگ جب پتلون پہن کر نکلتے کہیں اس کی کرس نہ ٹوٹ جائے، اس پر نمازوں کو بھی قربان کر دے، کرس نہ ٹوٹ جائے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو ترجیح دیتے کہ کہیں اگر بیٹھے تو گویا پتلون یا اس کپڑے میں سلوٹ پڑ جائے گی، اس لیے کھڑے ہو کر جب پیشاب کریں تو مجھے بتائیے کیا چھینٹوں سے بچ پائیں؟ ہرگز نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس دور میں جو لوگ اپنی نماز کے محافظ، جو لوگ نمازی مشروں کی پاکی کے نمازیں نہیں پڑھ سکتے اور نمازوں کی حفاظت نہ ہوگی، صرف وہ لوگ تو بچتے، لیکن آج آپ دیکھیے میں نے کتنے ہی اسلامی ملک جس میں میں نے سفر کیا، وہاں دو طریقے ہیں، یا تو آپ دیسی طریقے سے بیٹھ کر پیشاب کریں، ورنہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بھی وافر انتظام موجود ہے، بلکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کوانٹر تو زیادہ ہیں، بیٹھ کر پیشاب کرنے میں پورے باتھ روم میں کوئی ایک آدھ باتھ روم آپ کو ملے گا۔ گویا مسلمانوں نے بھی اب یہ وضع اپنا لی کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں۔ جب وہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں کیا اپنے کپڑے کو بچا پائیں؟ بظاہر یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، مگر فرمایا عذاب قبر اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر کے اس عنوان سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے کپڑوں کی تطہیر، اپنے بدن کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ جب بدن کی تطہیر اور کپڑوں کی حفاظت ہوگی، یقیناً نمازوں کی بھی پھر حفاظت ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسرا چغل خور تھا۔ اب مجھے بتائیے چغل خوری میں کیا کوئی گھر محفوظ ہے، کوئی ادارہ محفوظ ہے، کوئی کمپنی محفوظ ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ محفوظ ہے؟ ہر جگہ آپ دیکھیے ادھر ادھر کی چغل خوریاں وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، چونکہ آپ سب مرد میری تقریر سن رہے ہیں، خواتین اگر سنتی ہوتی تو شاید جلسے کے بعد احتجاج کرتی کہ مولانا کیا بات، کیا آج ہماری طرح آپ کا روئے سخن ہو گیا، مردوں کو آپ نے چھوڑ دیا؟ یہ چغل خوری کی بیماری، یہ غیبت کی بیماری، یہ ادھر ادھر لگاؤ کی بیماری، یہ مردوں سے زیادہ آپ کو عورتوں میں ملے گی، مگر اس کا علاج آپ کے ہاتھ میں، گھر کی اصلاح جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں۔ ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں تم میں کا ہر شخص جو ہے وہ حاکم ہے، ان سے پوچھا جائے گا، کس معنی کر کہ اس سے اپنی رعیت یعنی اپنی رعایا، جس کا وہ حاکم، یعنی گھر میں جو تمہاری رعایا، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، جن جن پر تمہارا بس چلتا، یہ تمہاری رعایا، اگر تم نے اسے صحیح نہیں سمجھایا تو ہر حاکم سے، جو گھر کا حاکم، اس سے اپنی رعیت کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ تو اب یہ سمجھانا، یہ پیغام دینا آپ کا کام ہے کہ لگاؤ لترا پنا، اور ادھر ادھر کی بات ادھر ادھر لگنے، آپ نے دیکھا کہ دونوں خاندان میں منافرت پیدا ہو جاتا، ساس اور بہوؤں کا جھگڑا تو اتنا پرانا چلا آ رہا، نہ جانے کب ختم ہوگا، یہ سارا فساد زبان ہی کا ہے یا نہیں، زبان ہی کا فساد ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا، بظاہر بہت معمولی گناہ نظر آتا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا مگر عذاب قبر کو دعوت دیتا، بظاہر چغلی کھانا زبان پر بہت سہل بہت آسان نظر آتا مگر عذاب قبر سب سے زیادہ ان پر ہوگا، یعنی یہ عذاب قبر ان پر سخت ہوگا جو چغلی کھانے والے لوگ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ بیماری زبان کی، چغلی کھانا، اور یہی بیماری کی ساری قسمیں، اگرچہ اس عنوان کا تقاضا یہ ہے ہم اسے ایک الگ عنوان بنا کر کلام کریں، یہی زبان کی ہلاکتوں میں ایک غیبت بھی جس سے ہم لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ زبان کی ہلاکتوں میں سے ہیں۔ بات نکلی گئی تو میں کچھ عرض کروں آپ سے، عقیدے کی بات بھی آ گئی، وہ یہ ہے کہ حضور تو گزر رہے قبروں کے اوپر، بھئی یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ دونوں پر عذاب قبر ہو رہا؟ اللہ اللہ، معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام اگرچہ اس دنیا میں جلوہ گر ہیں، مگر کسی قبر کی طرف سے گزر جائیں تو عالم برزخ کا منظر بھی حضور کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، اسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، صرف اگر آپ غور اور تدبر کریں تو یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، خود حضور نے فرمایا اے جماعت صحابہ، ان پر عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا، ایک چغل خور تھا، کیا یہ دونوں کا گناہ اس کی قبر پہ جو کتبہ لگا ہوا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا، یہ چغل خور تھا، جب تک کہ میرے اور آپ کے آقا کی نظر لوہے محفوظ میں کام نہ کرے، جب تک کیسے پتا لگے گا؟ جب تک کیسے پتا لگا؟ معلوم ہوا کہ ادھر ایک جگہ تو عالم میں برزخ میں دیکھ رہے ہیں، اور سبحان اللہ جب نگاہیں اٹھائیں تو لوہے محفوظ میں بھی نگاہ کام کر رہی. دو باتیں. تیسری بات یہ کہ مجھے بتائیے، اچھا یہ کس نے بتا دیا، یہ کیسے طے ہو گیا کہ ان پر میں کھجور کی ٹہنی رکھوں تو نتیجہ یہ نکلے گا؟ فرما میں نے کھجور کی ٹہنی اس لیے ان کی قبروں پر رکھی کہ جب تک یہ تر رہے گی ان کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی، عذاب کم ہو جائے گا. وہ کیسے کم ہو جائے گا عذاب تر ٹہنی کے رکھنے؟ علماء فرماتے اس لیے کہ درخت کی ٹہنی جب تر رہتی ہے تو وہ جب ہریالی اور ہری ہوتی ہے تو اس کی درخت کی ٹہنی اور اس کے پتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوتے، اس لیے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. ایک بات اس حدیث کو نقل کر امام اجل امام الائمہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات تو یہ لکھی، فرمایا یہی حدیث ہے اس مسئلے کی اصل. وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم اور آپ میں اہل سنت میں جو رواج کہ جب ہم اپنے والدین کی زیارت کے لیے جائیں قبر یا بزرگان دین کی، تو ہم ان کی قبر پر پھول کی چادر چڑھاتے ہیں، قبر پر رکھتے ہیں. شیخ محقق فرماتے ہیں کہ قبروں پر پھول کی چادر چڑھانا یا قبروں پر کوئی ہریالی چڑھانا یا قبروں پر پھول ڈالنا، ان کی اصل یہ حدیث ہے کہ حضور نے ہری ٹہنی ان کی قبر پر رکھی. بخاری کی ایک اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی، اور وہ حدیث سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق، جب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ نے اپنے وصال سے پہلے اپنے احباب میں یہ وصیت کی کہ میرا جب انتقال ہو تو میری قبر پر تر ٹہنی رکھنا، یعنی جب مجھے دفن کر دو تو درخت کی تر ٹہنی میری قبر پر رکھنا. لیجئے صحابی کے وصیت سے بھی پتہ لگ گیا کہ قبروں پر جو پھول ڈالے جاتے یا ہریالی ڈالی جاتی ہے یہ قبر کے لیے باعث تسکین اور تمانیت ہے. اسی لیے علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فتاوہ شامی میں یہ فتویٰ دیا کہ جب قبرستان جائیں تو قبرستان میں سے کسی درخت کو نہ اکھیڑا جائے، وہاں سے گھاس پھوس کو نہ اکھیڑا جائے، اس لیے کہ وہ درخت یا گھاس اگر کسی قبر پر ہوگی تو قبر والے کے لیے راحت اور تمانیت کا باعث ہوگی، اس لیے قبرستان سے گھاس کو نہ اکھیڑا جائے اور درختوں کو نہ کاٹا جائے. بات طویل ہو گئی اور ایک بات ضمن رہ گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مقام مصطفیٰ دیکھیے، یہ جان لیا کہ ان پر عذاب قبر ہو رہا، حالانکہ ہزاروں من مٹی تلے وہ بیٹھے، یہ جان لیا کہ ان پر عذاب کس وجہ سے ہو رہا، یہ بھی جان لیا کہ ان کے عذاب میں تخفیف کیسے ہوگی، ایک مخفی بات اور بھی ہے، وہ سنیے کیا. وہ مخفی بات یہ ہے، ہماتن گوش ہو کر اس سے سنیے، حضور نے اس حدیث میں یہ پیغام دے دیا، اے میرے غلام تم نے دیکھ لیا مجھے کہ میں زمین پر کھڑے ہو کر قبر والے کو دیکھ رہا ہوں، تو اب تم یقین رکھنا کہ جیسے زمین پر رہ کر قبر والے کو دیکھ رہا ہوں تو قبر میں رہ کر زمین والوں کو بھی اپنا جلوہ دکھاؤں، قبر میں رہ کر زمین والے بھی مجھے دیکھیں. یہی وجہ ہے کہ بے شمار آثار ایسے کہ میں اگر اسے جمع کرنے لگ جائے تو گھنٹوں لگ جائے کہ پیارے مصطفیٰ اپنی قبر انور میں ہوتے ہوئے کہاں کہاں جلوہ گر اور کس کس طریقے سے جلوہ دکھا رہے ہیں، یہ چونکہ ہمارا عنوان نہیں، ضمناً بات آ گئی تو ہم نے اسے عرض کر دیا. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ اس کی ہلاکتیں کیا، ایک ظاہر ہے کہ تفصیل کا وقت نہیں، ایک صحابی نے حضور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں جو سب سے زیادہ خطرناک بات وہ بیان کر دیجئے کیا. حضور نے فرما میں تیرے بارے، یعنی عام لوگوں کو دعوت، سب سے خطرناک بات جو میں تم میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے اپنی ہی زبان کو باہر نکال کر اور اسے پکڑ کر ہلا کر فرمایا کہ سب سے زیادہ یہ ہے، یعنی میں دیکھتا ہوں اپنی امت میں گویا سب سے بڑا فتنہ پرور جو چیز ہے وہ زبان ہے، اس لیے تم زبان کو محفوظ کر لو. یہ تو ایک پہلو تھا، اب آئیے، وقت اجازت نہیں دے رہا، اب آئیے اس کا مثبت پہلو. آپ زبان سے بجائے برائی کی اگر تلاوت کریں کتنا ثواب کمائیں گے؟ اگر آپ زبان سے بجائے قصے کہانی اور بجائے جناب دوسری داستان کہ اگر آپ اس زبان سے درود شریف پڑھیں تو کتنا ثواب کمائیں؟ لیجئے سنیے زبان کا معاملہ اور نیکیوں کا مسئلہ. اللہ 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 تبارک و تعالی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دی. آپ نے بارہا سنا وہ 600,000 حدیثوں کے حافظ. جب انہوں نے بخاری لکھی پہلی حدیث نیت سے شروع کی کہ تمام تر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب ایک مرحلہ یہ آیا کہ امام بخاری حدیث کا تتیمہ جب کریں گے اپنی کتاب کا تو حدیث کا اختتام کون سی حدیث پر ہونا چاہیے؟ ایک مصنف کے لیے کہ آخری میں کون سی حدیث لکھی جائے. سبحان اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سب سے آخری حدیث بخاری شریف میں یہ لکھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا. ایمان تازہ کیجیے حدیث سن کر اور اس پر عمل کیجیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا اور ذہن میں عنوان رہے کہ زبان کی ہلاکتیں اور اس کا ایک منفی پہلو ایک مثبت پہلو اور مثبت پہلو سنیے کیا فرما. میں نے حضور کو فرماتے سنا اے صحابہ کرام علیہم رضوان گویا میں تمہیں آج دو ایسے کلمے بتاتا ہوں کہ جو زبان پر بہت آسان ہے اور وہ حبیبتان اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بہت محبوب ہیں. اللہ الرحمان اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت محبوب ہیں وہ دو کلمے. اور وہ دو کلمے کیا ہیں کہ زبان پر تو بہت ہلکے ہیں کہنے کے اعتبار سے تلاوت کے اعتبار سے. فرما زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر میرے غلاموں کل قیامت میں جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو تمہارے اعمال کے ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے. اللہ وہ کلمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا یہ دو کلمے ہیں جو زبان پر آسان اور ہلکے ہیں میزان میں بہت بھاری ہیں. ابو ہریرہ فرماتے حضور نے یہ کلمات تلاوت فرمائے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمے وہ ہیں جو زبان پر بہت ہلکے مگر میزان میں بہت بھاری ہیں. تو آئیے اس کا ثواب کمانے کے لیے ثواب کی نیت سے اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے تمام حضرات میرے ساتھ ان کلمے کو 3 دفعے کہیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے میزان میں بہت بھاری ہیں. اب نتیجہ یہ نکلا اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ زبان کو منفی انداز میں استعمال کرو تو نتیجہ غلط نکلے گا مثبت انداز میں اگر اختیار کرو تو نتیجہ صحیح نکلے گا. اور اگر اس کا استعمال صحیح نہ ہو تو خاموش رہو. اب میں دو باتیں عرض کر کے حق اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں حالانکہ ابھی اس میں ایک پہلو ہمارا اور رہ گیا وہ پہلو صرف ضمن یہ ہے کہ خاموش رہنے کی فضیلت کا مطلب یہ نہیں کچھ بولو ہی نہیں نہیں بلکہ اچھی بات کرو بولنا بہتر ہے دین کی بات کرو بولنا بہتر ہے. اور واقعی ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ بعض لوگوں کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے. سبحان اللہ حضرت امام ابو یوسف جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ان کا ایک بڑا علمی دوران یا بڑا علمی دور جیسے علماء مشائے کی خدمت میں کچھ لوگ رہتے ایک بہت ضعیف بڑے نیک آدمی امام ابو یوسف کے پاس رہتے سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں وہ بتاتے جا رہے ہیں. امام ابو یوسف نے کہا کہ یہ بڑے میاں ایک عرصے سے میرے پاس انہوں نے آج تک کوئی مسئلہ نہیں پوچھا. امام ابو یوسف کو بھی حیرت ہوئی کہ ایک صاحب جو رات دن ساتھ خدمت انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا. تو ایک دن امام صاحب کو اپنے اس مصاحب اور اپنے خادم پر خود ہی توجہ فرمائی کہنے لگے بڑے صاحب بزرگ بات لوگ ہزاروں آن کر مسئلہ پوچھتے آپ نے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا ایک آدھ مسئلہ تو آپ بھی پوچھ لیں. لیجئے بڑے میاں کو جوش آیا انہوں نے مسئلہ پوچھا کہنے لگے چلیے آپ نے کہا ہے تو بتائی دیجئے ایک مسئلہ. کہنے لگے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے یہ بتائیے کہ اگر آدمی روزہ رکھے تو افطار کب کرے گا امام صاحب نے فرما بڑی حیرت ہے بھائی جب سورج غروب ہو جائے تو آدمی افطار کر لے گا. تو بڑے صاحب نے کہا اچھا اگر سورج آدھی رات میں بھی غروب نہ ہو تو کیا تب تک افطار نہیں کرے گا؟ امام ابو یوسف کو ہنسی آ گئی, فرما بڑے صاحب آپ خاموش رہو تو بہت اچھا. دیکھا آپ نے بعض لوگوں کا خاموش رہنا ہی بہت اچھا ہے. اور مولانا روم فرماتے ہیں اصل میں جو بولنے کا عادی ہو جائے, اب اچھی ہو یا بری ہو, مسلسل بول نہیں لگ جاتا. اور یہ بھی ایک بہت بری بیماری کہ آدمی بولا ہی کرتا, جہاں بیٹھتا لوگ اس کی گفت سے تنگ اور پریشان ہو جاتے مگر وہ گفتگو ختم نہیں کرتا. ایسا ہی واقعہ مولانا روم جو بولنے کے بیمار, ان کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے, ایک صاحب کو ہنسی آ گئی, ایک صاحب کو ہنسی آئی تو دوسرے صاحب کو بھی بولنے کا بہت شوق, انہوں نے نماز ہی میں ان کو ایسے اشارہ کر کے کہا میاں نماز پڑھ رہے ہو یا ہنس رہے ہو؟ انہوں نے ایک فتویٰ پہلے دیا کہ نماز پڑھ رہے ہو یا ہنس رہے ہو. اس نے اسے مسئلہ بتایا اور دوسرا آدمی, اسے بھی بولنے کی بڑی بیماری, اس نے کہا کہ تم جانتے ہو نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی. بول کر بتا رہا یہ بھی کہ تمہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں کہ جناب نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی. مولانا روم کہتے ہیں چوتھے آدمی کو بھی بولنے کی بڑی بیماری تھی. جب اس نے یہ مسئلہ سنا کہ بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اس نے بول کر کے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کچھ نہیں کہا. تو بعض لوگوں کو بولنے کی ایسی بیماری ہوتی ہے, حکمت کے خلاف بولتے, بے موقع بولتے اور بولی چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی توفیق دے تو سبحان اللہ اچھی بولی بولنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس آیت کا مظہر بن جاؤں اور یہ انعام ہو جائے. قولوا قولا سدیدا, جب تم اچھی گفتگو کرنے لگ جاؤ تو میری طرف سے تم پر انعام یہ ہے, یصلح لکم اعمالکم, پھر اللہ تمہارے سارے اعمال کو سنوار دے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور مغفرت فرما دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ, پس جو اطاعت کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کی, فقط فاز فوزا عظیما, اور یہی وہ لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.